بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب في شرح جاريه، اور پچھلے درس میں ہم نے سیدنا عتبان رضی عنہ کی حدیث بیان کی تھی، اس میں جو اہم پیغام اور فوائد تھے وہ بھی بیان کیے تھے. آج کے درس میں اس کے بعد والی حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بيان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه الصلاة والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے ایسی چیز بتائیے یا مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجئے یا مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا ذکر بتائیے جسے میں آپ کا ذکر کرتا رہوں اور دعا کرتا رہوں. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، کہہ دو اے موسیٰ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے عرض کی، یا ربی، اے میرے رب، کل عبادک یقولون هذا، اے میرے رب، تیرے سارے کے سارے بندے اسی کا ذکر تو کرتے ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لو ان، بے شک اگر، السماوات السبع، ساتوں آسمان، وعامرهن غیری، اور ان کی مخلوق بجز میرے، والارضین السبع، اور ساتوں زمینیں، فی کفہ، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو فی کفہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیے جائیں، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان سے زیادہ بھاری ہو جائے گی. رواہ ابن حبان والحاکم صححہ، اسے ابن حبان نے روایت کیا اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا. اس حدیث کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کی ضعف کی وجہ ایک راوی ہے، دراج بن سمعان. یہ دراج بن سمعان محدثین کے نزدیک ذو مناکیر ہے، ذو مناکیر. تو آئیے اس حدیث پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیا واقعی یہ ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے، علماء کے اقوال اس میں کیا ہیں، وہ پھر راجح قول کیا ہے، اور ایک قاعدہ ہے اگر حدیث کی سند ضعیف ہو اس کے متعلق ایک قاعدہ بھی ہے، بہت اہم قاعدہ، اس کو بیان کریں گے. پھر اہم پیغام اور فوائد جو حدیث کے آخر میں. سب سے پہلے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان بن عبید، کنیت ابو سعید الانصاری الخزرجی. یہ صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں. ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی سن 74 ہجری میں، 74 میں. رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. حدیث کے بعض الفاظوں کی شرح، اذکرک یعنی تیرا ذکر کروں، تیری حمد و ثنا کروں، ادعوک بہ کیا مطلب ہے، وسیلہ بنا کر دعا کروں، کل عبادک یقولون ھذا. کل کیا ہے، کیا فائدہ کل کا، سن العموم، سارے کے سارے تیرے بندے، یقولون ھذا، کون سے بندے مراد ہیں، سارے موحدین، سارے بندے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سارے بندے. سب شامل ہیں، کل من قال لا الہ الا اللہ، سب شامل ہیں، کیونکہ عموم کل ہے نا، سب داخل ہیں. کیا مطلب تھا، یعنی ان الفاظوں کا کیا مقصد ہے، مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک خاص ذکر کی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سب کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں کہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا پتہ ہے، اللہ کے نبی کو فضیلت پتہ ہے، پھر کس کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی خاص ذکر ہو، کوئی خاص دعا ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور اس خاصیت کی وجہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام کو چنا کلام کے لیے، تو جب ایک خاصیت ملی ایک طرف سے، دوسری خاصیت کی گزارش بھی کی کہ ایک ذکر بھی میرے لیے خاص ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہے، یہ تو خاص ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہر موحد کے لیے خاص ہے. آپ جانتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر موحد کے لیے ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا. اور جس نے نہ زبان سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھا نہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کیا، تو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ خاص لوگوں میں سے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں. عامرہن غیری یعنی میرے علاوہ کوئی بھی اگر بنانے والے ہیں تو. آپ دیکھیں زمین کے اوپر لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، بنانے والے ہیں کہ نہیں، سب کچھ بنانے والے ہیں. چیونٹی بھی اپنا گھر بناتی ہے، چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، تو تعمیر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو سارے کے سارے، پوری کی پوری کائنات، ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھتے ہیں، اگر ساتوں آسمان جانتے ہیں، یہ جو ہم پوری گیلیکسی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، یہ السما الدنیا کے نیچے ہے، یہ السما الدنیا ہے. ابھی پہلا آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، گنتے جائیں ساتوں تک. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. کفہ آپ جانتے ہیں، ترازو کے پلڑے کو کہتے ہیں. مالت بھیننا یعنی رجحت بھیننا، یعنی ایک نیچے ہو گیا ایک اوپر ہو گیا، جو نیچے ہو گیا وہ راجح ہے، جو اوپر وہ مرجوح ہے. راجح کہتے ہیں زیادہ بھاری کو زیادہ وزنی کو، اسے مطلب کہتے ہیں راجح قول، کیا مطلب ہے؟ زیادہ وزنی زیادہ قوی قول راجح. تو راجح کا لفظ جو ہے وہ قوت ثقل یعنی وزن میں استعمال ہوتا ہے. والارضین السبع، اللہ تعالی نے آسمان بھی ساتھ پیدا کیے، یہ تو ہم جانتے ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں. اب کیسی ساتھ ہیں؟ اب جانتے ہیں کہ میکسیمم ڈیپتھ جو انسان جا چکا ہے کتنا ہے؟ 14 کلومیٹر. اس کے آگے کوئی مشینری ٹھہرتی نہیں ہے، پگھل جاتی ہے. 14 کلومیٹر یعنی یہاں سے کلو اور باتاش دیکھے، 14 کلومیٹر ہے نا یہاں سے، اتنی ڈیپ تک جا سکے ہیں بس. اس کے آگے دنیا کی کوئی مشینری کام نہیں کر سکی. ابھی تک وہ اس ریسرچ میں کوئی ایسی چیز اس چیز کا ایجاد کرے کہ وہ زمین کے کور تک پہنچ سکے. 6700 کچھ کلومیٹر ہے جی ہاں، زمین کا سینٹر جو ہے کرس سے دور 6700 کچھ کلومیٹر ہے. 14 کلومیٹر تک انسان کی رسائی ہے بس، یہ طاقتور انسان جو آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ہوں. 14 کے بعد بیچارے کے سارے جتنی ٹیکنالوجی ہے فیل ہو گئی ہے. اب یہ ساتوں زمینیں کیسے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہیں جی ہاں ہیں. اچھا، سدس کے سند کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہیں. یہ ضعیف راوی ہیں، اس کی وجہ سے یہ روایت تو ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب نے اس روایت کو بیان کیوں کیا ہے؟ ضعیف روایت، ہم کہتے رہتے کہ ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت ہے. ہم نے تو وہی کام کیا ہے نا، شیخ صاحب نے وہی کام کیا، پھر ضعیف روایتیں لے کے آئے ہیں. اس کی وجوہات، نمبر ایک، شیخ صاحب کا علم نہیں تھا کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ علماء کا اس میں قوی اختلاف ہے کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے. اب اس کی دیکھیں، ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور حاکم مستدرک میں اس کو روایت کیا اور اس کو صحیح کہا. بغوی نے بھی حاکم کی ساتھ مل کے کہا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. امام بغوی نے کہا، ذہبی، امام ذہبی نے، یعنی ابن حبان نے صحیح کہا، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے صحیح کہا، بغوی نے صحیح کہا، ہیثمی نے صحیح کہا، ابو یعلی نے بھی صحیح کہا، حافظ ابن حجر نے بھی یہی کہا کہ یہ صحیح ہے. علامہ الوزیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے پتہ چلا کہ ضعیف ہے. ان کے علاوہ متقدمین میں سے بعض علماء نے کہا یہ ضعیف ہے، اس کی وجہ میں نے بتایا دراج بن سمعان، یہ روایت میں موجود ہے، اس لیے یہ ضعیف ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اتنے اختلاف کی وجہ سے شیخ صاحب کو علم نہیں تھا کہ یہ ضعیف ہے، انہوں نے اس لیے اس کو بیان کر دیا. دوسری بات یہ ہے، اس روایت کے ایک دوسرا شاہد بھی ہے مسند احمد میں، مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور جو نبی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر ہوا، اور باقی کے الفاظ یہی ملتے جلتے ہیں اس حدیث کے. تو اس شاہد سے اس قوت حاصل ہو گئی، وہ صحیح ہے، وہ حسن ہے، اسناد حسن، وہ حسن ہے، حسن بھی صحیح ہے، وہ حسن ہے. تو اس شاہد سے بھی اس کی تقویت مل گئی. تیسری بات یہ ہے، اگرچہ ہم مان بھی لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو امام صاحب نے اپنے باب میں کیا صرف اسی حدیث کو بیان کیا ہے، اسی پر اپنا باب باندھا ہے، یا اس کو صرف جسے بیک اپ کہتے ہیں ایکسٹرا چیز، ایک زیادہ چیز کو بیان کیا ہے؟ اگر یہ حدیث نہ ہو تو کیا باب ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یہ حکم ختم ہو جاتا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں. اصل ہمیشہ، اب آپ آگے بھی دیکھیں گے، شیخ صاحب نے کبھی بھی کسی بھی شرع حکم میں کسی ضعیف حدیث کو بیان نہیں کیا. اگر کہیں بیان بھی ہوا ہے تو اگر اس کو ہم نکال دیں اس حدیث کو، تو حکم ویسے کا ویسا رہے گا، کیونکہ اس کی اصل بنیاد قرآن کی آیات اور صحیح احادیث ہیں. یہ آپ ہمیشہ دیکھیں، شیخ صاحب کوئی کتاب بھی اٹھا لیں شیخ صاحب کی، تو یہ فرق ہے. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں کہ فلان کتاب میں صوفی کو کتاب یہاں پر ضعیف احادیث ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے یہی کام کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اگر آپ اس ضعیف حدیث کو نکال دیتے تو آپ کا پورا باب جاتا ہے، آپ کا پورا حکم شرعی تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حکم شرعی کی بنیاد یہ ضعیف حدیث ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، وجہ ایک یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک بہت عظیم بات ہے، لا الہ الا اللہ کہ آپ عظمت دیکھیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک طرف، پورے کائنات ایک طرف، یہ انس جن فرشتے جتنی مخلوقات ہیں ایک طرف، اور لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے بس، یہ ایک طرف. یہ کم فضیلت ہے لا الہ الا اللہ، تو اسے اس کو بیان کیا ہے شیخ صاحب نے ایک مزید فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ان کو یہ علم ہے کہ ضعیف ہے، جیسے میں نے بتایا ان کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ ان چار پانچ بڑے علماء کے نزدیک صحیح ہے، تو انہوں نے صحیح سمجھ کے اس کو روایت کیا ہے. اچھا یہاں پہ قاعدہ ہے، بہت اہم قاعدہ لکھ لیں. اچھا تیسری بات قاعدے سے پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ صحیح ہے، حدیث کا معنی غلط ہے کیا؟ سند ضعیف ہے چھ مان لیتے ہیں، کیا معنی غلط ہے حدیث کا؟ سب سے عظیم کلمہ کیا ہے؟ سب سے بھاری چیز کیا ہے پوری کائنات میں؟ کسی کو شک ہے کسی مومن کو؟ تو پھر معنی صحیح ہے غلط ہے؟ معنی صحیح ہے. یہاں پہ قاعدہ ہے، السند الضعیف لا يضعف المعنی الصحیح، ضعیف سند کبھی بھی صحیح معنی کو ضعیف نہیں کر سکتی، ضعیف سند کبھی بھی صحیح معنی کو ضعیف نہیں کر سکتی. اس کی مثال یہ حدیث، سند ضعیف ہے، معنی صحیح ہے نا، تو معنی ضعیف ہے کیا؟ کوئی مومن کہتا ہے اس پوری کائنات میں کہ لا الہ الا اللہ سے کوئی اور چیز بھاری ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو معنی صحیح ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ سند الصحیح لا يصح المعنی الضعیف، اور صحیح سند ضعیف معنی کو صحیح نہیں کر سکتی. یہ پہلی ہے، لا يصحح المعنى الضعيف، صحیح سند ضعیف معنی کو صحیح نہیں کر سکتی. اس کی مثال کسی کو آتی ہے؟ شاد حدیث میں سند صحیح ہوتی ہے کہ نہیں؟ حدیث شاد کیا ہوتی ہے؟ ایک روایت ہے، دوسری روایت ایک ثقہ راوی ہے وہ روایت بیان کرتا ہے، دوسری روایت میں جو زیادہ ثقہ راوی ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. دو روایت ہیں، دونوں میں تضاد ہے ظاہراً، سند اس کی بھی صحیح ہے سند اس کی بھی صحیح ہے، تو تضاد کیوں ہے؟ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ کہ دیکھیں راوی معصوم نہیں ہے، انسان تو ہے نا، کہیں بھول تو ہو جاتی ہے نا، کسی سے بھول ہوئی، لیکن ہے تو ثقہ، ثقہ مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ ہے معصوم ہے غلطی نہیں ہو سکتی اسے. اب کون سا تھا مجھے ہمیں نہیں پتا کون سا تھا، تو ہم صحیح روایت کو لیں گے اور اس کو ہم، کیونکہ اس کا معنی اسے ٹکراتا ہے، صحیح اس ضعیف معنی، اس کا معنی ضعیف ہو گیا نا، اس معنی کو چھوڑ دیں گے، اگرچہ سند صحیح ہے، تو صحیح سند ضعیف معنی کو صحیح نہیں کر سکتی. اب اس کی مثال دیکھیں، صحیح بخاری میں بار بار میں نے مثالیں بیان کی ہے، ایک روایت ہے کہ آخرت میں جب جنت والا جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والا دوزخ میں چلے جائیں گے، جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، تو جہنم میں خالی جگہ بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ایک نئی قوم پیدا کریں گے جہنم میں، پھر ان کو سزا دیں گے. یہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے. اور دوسری روایت صحیح بخاری میں یہ ہے کہ خالی جگہ جو ہوگی وہ جنت میں ہوگی، اس خالی جگہ جو جنت میں اس کے لیے اس کو پر کرنے کے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کریں گے. اب جہنم میں خالی جگہ ہے یا جنت میں خالی جگہ ہے؟ خالی دونوں میں ہوگی. جہنم میں تیسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم مبارک رکھیں گے، جہنم کہیں گے قط کب کافی ہو گئے، اور جنت میں جو خالی جگہ، اس خالی جگہ کو پور کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خاص نئی قوم پیدا کریں گے جو جنت میں چلے جائیں گے. اللہ فضل ہے کہ نہیں؟ جنت میں فضل ہے، فضل و کرم اللہ تعالیٰ جنت میں، لیکن دوزخ میں کیا ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ ایک قوم صرف جہنم کے لیے پیدا کی جائے تو یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تو اس کا معنی درست نہیں ہے, کیونکہ شریعت کی بنیاد سے یہ روایت ٹکراتی ہے کہ جہنم میں خالی جگہ ہوگی, اس کے اللہ تعالیٰ قوم پیدا کریں گے. تو دیکھا گیا جب دونوں روایت کو رکھا گیا, یہ دیکھا گیا کہ اس کے سند سارے ثقات راوی ہیں, جہنم والی روایت کے جنت کے بھی سارے ثقات ہیں لیکن اس کے ثقات زیادہ ہیں جنت والی راوی. تو یہ جو روایت ہے جہنم والی یہ شاذ روایت ہے, جنت والی روایت محفوظ روایت ہے. اب آتے ہیں جہنم والی روایت کی طرف, سند صحیح ہے کیا؟ صحیح سند نے ضعیف معنی کو صحیح کیا نہیں کیا؟ تو صحیح سند ضعیف معنی کو صحیح نہیں کر سکتی. تو ہمارے پاس شریعت کا ترازو ہے, اس ترازو کے مطابق اگر ہے تو ٹھیک ہے, اس ترازو کے مطابق یعنی شریعت کی بنیادیں ہیں اس کے مطابق اگر کوئی روایت نہیں ہے تو پھر وہ شاذ مانی جاتی ہے. شواذ میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے, اگر شریعت کی بنیادی قواعد کے خلاف کوئی بھی ایسی روایت ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جو راوی کی ثقاحت دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی ایمانداری دیکھیں. اب کسی راوی نے اپنے استاد سے سنا کہ جہنم میں خالی جگہ ہے, تھی تو جنت, اس کے استاد سے غلطی نے جہنم کا لفظ نکل آیا, ٹھیک ہے, جس نے سنا اس نے تصحیح نہیں کی. اگر وہ جہنم جگہ جنت کا لفظ کہہ دیتا تو جھوٹا ہوتا کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ یعنی جو اس نے سنا وہی بیان کیا یا اپنا لفظ بیان کیا؟ اپنا بیان کیا. تو دیکھیں امانت دار جیسے سنا ویسے بیان کیا, یہ امانت دیکھیں. اور کس پہ چھوڑ دیا؟ محققین پر. ہم نے سند بیان کر دی ہے, متن میں بیان کر دیا ہے, اب محققین کے ذمے میں ہے, وہ اس کو جا کے دیکھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ کچھ اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ایک سے تو غلطی ہو گئی تو دوسرے نے یا تیسرے نے اس غلطی پہ کیوں عمل کیا, اس کو کیوں اسے بیان کیا. آپ جانتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک کسی نے بھی کسی کے قول کو تبدیل کیا, لفظ تبدیل کیا نا, تو اس کی سچائی سچائی نہیں رہتی, پھر بڑی مشکلیں پڑ جاتا ہے وہ, بھائی تم نے اس کو تبدیل کیوں کیا, تم اس کو ایسے رہنے دو, سچ اور جھوٹ سب سامنے آ جائے گا. یہ دین محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے, یہ محفوظ ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا. قرآن مجید کی حفاظت اور صحیح حدیث کی حفاظت, حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے.
جی ہاں,
ہاں تو صحیح ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاذ حدیث ملے گی صحیح بخاری میں, ضعیف نہیں ملے گی آپ کو. اور شاذ حدیث جو ہے اس کا ضعف کی وجہ سند نہیں ہے, اس کا ضعف کی وجہ اس کا متن ہے جو دوسری متن کی وجہ سے ضعیف ہوا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ شاذ حدیث جو ہے وہ تو ہے صحیح بخاری میں, شاذ پہ نہیں کیا جاتا. شاذ کو اگر دوسری روایت نہ ہوتی تو شاذ جو ہے وہ ایک روایت ہوتی, پھر ہم دیکھتے کہ اس شریعت کی بنیادوں سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے, پھر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. یعنی اگر جنت کی روایت بھی نہ ہوتی صحیح بخاری میں تو ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ شاذ ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کی بنیادوں سے ٹکرا رہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کرتا نا. بات یہ ہے, وجہ کیا ہے کہ کسی راوی سے غلطی کہیں بھی ہوئی ہے, اب یہ غلطی ان سے ہوئی ہے اس کی تصحیح جو ہے اس کے شاگردوں نے, اس کو بادلوں نے نہیں کی, انہوں نے جیسے سنا ویسے بیان کر دیا. ٹھیک ہے, جو محققین ہے یہ ان کا کام ہے کہ دیکھیں محققین نے اس کو واضح بیان کر دیا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بخاری میں صحیح احادیث ہیں ساری سوائے باب احادیث شاذہ کی, بہت کم ہے حدیث شاذ موجود ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری روایت جس کی وجہ سے وہ شاذ وہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں. امام بخاری نے امانت داری سے کام کیا, انصاف سے کام کیا, جیسے سند ملی پوری سند کو بیان کر دیا اپنے آپ سے شروع کر کے اپنے استاد آخر تک. اب جس کو کوئی مسئلہ ہے تو سند کو دیکھ لے کیسے لوگ ہیں, اگر روایت کو ضعیف کرنا چاہتے سند کو دیکھیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہم جو بڑا اچھا کام کیا اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ سند کی طرف توجہ دی ہے, سند کی طرف, کیونکہ ہمیں یہ علم کہاں سے ملا؟ لوگوں سے ملا, اس سلسلے سے ملا جو یہ پوری چین ہے صحابی پھر تابعی پھر ان کے شاگرد امام بخاری تک. تو انہوں نے اسی پہ زیادہ زور دیا, اگر ان کو شک پڑتا کہ یہ فلانا راوی جو یہ ضعیف ہے تو ان سے نہ لیتے بالکل, کم سے کم اپنے صحیح بخاری میں نہ لکھتے, ادب مفرد میں دوسری کتاب وہاں پہ لکھ دیتے, اس میں نہ لکھتے کبھی. تو جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے یہ تحقیق کی اور دیکھا ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو امام بخاری سے بھری ہیں، انہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے. اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کو میں نہ بیان کروں، کیسے ایسے کر سکتے تھے؟ اور دوسری روایت جو جنت والی اس کو بھی بیان کر دیا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. جی ہاں انہوں نے زیادہ تر سند پہ، یاد رکھیں امام بخاری نے جو کام یہ سند پہ کیا ہے زیادہ تر، تو سند کی اہمیت ہمیشہ یاد رکھیں زیادہ اہم ہے، کیونکہ جن لوگوں نے متن پہ اعتماد زیادہ کیا ان کے اکثر حدیث ضعیف ہیں، یاد رکھیں. اس لیے امام بخاری کے جو سب سے بڑا جو تمیز ہے باقی کتابوں سے سند پہ جو انہوں نے زور دیا ہے، سند کے اعتبار سے اس لیے ان کی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے. آگے کہاں بیان کر لیں گے؟
سب اپنی کتابوں میں آ رہی ہے، گھر بدل آ رہی ہے، تو اس کو ختم ہی کر دیں گے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ ضعیف ہے،
آپ کو پتا ہے کوئی صحیح بخاری میں سے نکال دیں، یہ آپ کہتے ہیں؟
نہیں صحیح بخاری میں تو نہیں، ویسے جب ضعیف حدیث آ رہی ہے تو
اس کتاب میں مثال طور پہ. یاد رکھیں علماء نے جو کام کیا ہے کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے. آپ ہمیشہ یہی انصاف ہے کہ اس کو ایسے رہنے دیں اور اسے غلطی بیان کرے کہاں پہ غلط ہوا، اس غلطی کی وجہ بھی بیان کرے. اب فقہ کی کتابیں دیکھیں، فقہ میں بہت بہت غلطیاں ہیں فقہ کی کتابوں میں، کیونکہ اکثر اجتہادی مسائل تھے اور مجتہدین کے پاس سب دلائل موجود نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے اجتہاد پہ ایک مسئلہ بیان کر دیا. جب دلیل سامنے آئی کتاب تو لکھی جا چکی تھی، اب اس کو تحریف کر دیا جائے یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات ناانصافی کی تھی. انصاف کیا ہے؟ اسی بات کو ایسے رہنے دیں لیکن اس کے حق اور باطل بیان کر دیں. یہاں پر غلطی ہوئی ہے، ان کا جواب یہ تھا، ہمارا جواب اس کی یہ دلیل ہے. انصاف ہوا کہ نہیں؟ یہ انصاف ہے. تو اس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے، ورنہ تو کوئی کتاب نہ رہتی. آپ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ درست نہیں ہے، تو ہر پرنٹنگ پریس اپنی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ نکال دیتا، تو رہتا کیا کتاب میں سے؟ اس لیے کتاب التوحید جہاں پہ دنیا میں دیکھیں آپ، یہی کتاب ہوگی، یہی روایت ہوگی ساری، جس میں سے ایک نہیں ہوگی کوئی خریدے گا اسے، کیوں کہ یہ نہیں تو دوسری بھی نہیں ہوگی. تو اس پرنٹنگ پریس سے آپ لیں ہی نہیں، کیوں؟ بدنام ہو جائے گی پرنٹنگ پریس. تو اس لیے یہ انصاف ہے، تو سارے سے رہیں گے. تو یہاں پر ایک یہ فائدہ ہوا کہ اگر معنی صحیح ہے تو حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے، معنی صحیح ہے تو اس معنی پہ عمل کیا جاتا ہے، اس حدیث پہ نہیں، جو حدیث تو ضعیف ہے. بات سمجھے؟
اگر اس کے عبادت کے تعلق سے اگر کوئی حدیث آتی ہے جس کی سند ضعیف ہے لیکن متن صحیح ہے، کیا اس پر عمل کریں گے؟
متن کیسے صحیح ہے؟ متن تو کیسے صحیح ہوگا؟ اب معنی دیکھیں، ایک سند ہے ایک معنی ہے، معنی صحیح ہے تو اس پہ عمل تو کریں گے. کیوں کریں گے؟ حدیث کی وجہ سے نہیں، اس معنی کی صحت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہے شریعت کا، اس کے مطابق ہے کہ نہیں، ایک ترازو ہے آپ کے پاس، اس کے اندر اترتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں راوی جو ہے، میں نے بتایا کہ یہ سارے معصوم نہیں ہیں، کبھی کبھی انسان کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اوورال دیکھا ہے کہ یہ جو راوی ہے سارے کے سارے ثقہ ہیں، صحیح ہیں. یعنی 100 حدیث مثال کے ٹیسٹ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ روایت کے ٹیسٹ کیسے ہوتا تھا؟ مثال کے طور پہ 100 روایت ہیں، کتنی آتی ہیں؟ مجھے 100 آتی ہیں، ابھی سنی آپ سے، لکھ لی، پھر مہینے کے بعد آپ کا شاگرد یا کوئی بھی آپ کو ملے گا، بھی فلاں مجھے حدیث سنا ہے. آپ یقین رکھیں ایک ایک حرف وہی ہوتا ہے ایک مہینے کے بعد. 100 حدیث، 200 حدیث، جتنی بھی حدیث وہ سناتے تھے ایک حرف اوپر نیچے نہیں. پھر تیسری مرتبہ 4-5 مہینے کے بعد اگر بار بار ایسے ہوا تو اس میں اس کی ذہانت میں کوئی ثقاحت میں کوئی شک ہے، حافظے میں کوئی شک ہے. اچھا عدالت میں پتہ ہے حافظے کا یہ ٹیسٹ ہوتا تھا. اچھا اگر 100 میں سے 10 غلطیاں ہو گئی، 90 باقی ہیں، پھر بھی حافظہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے میرے بھائی. ضعیف اس کا ہوتا ہے جو 100 میں سے 20 مشکل سے بیان کرے، 30 مشکل سے بیان کرے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اس لیے سب سے بلند حافظہ، سب سے بلند درجے کا، پھر ضعیف حافظہ، یا اس سے کم درجے کا حافظہ، پھر ضعیف حافظہ. جو ضعیف حافظہ ہے وہ تو ہے ضعیف، جو سب سے بلند حافظہ ہے وہ صحیح ہے، جو اس سے تھوڑا سا کم ہے وہ حسن ہے. اب حسن صحیح میں کیا فرق ہے؟ سارے شرط حسن کی صحیح والی ہے سوائے ایک کے، کہ حافظہ تھوڑا سا کم ہے صحیح والے میں سے، وہ فقہ یا صدوق ہے. ٹھیک ہے. اس عظیم حدیث میں مختصر شرح بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ایک پیارا قصہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، طلب کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی دعا، ایک ایسا ذکر عطا کیجئے جس سے میں دعا کرتے وقت وسیلہ بنا کر آپ کے نزدیک آپ کا قرب حاصل کر سکوں. تو رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عرض کو پورا کرتے ہوئے سب سے بلند اور سب سے عظیم ذکر جو ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کلمہ اخلاص ہے لا الہ الا اللہ، جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے، اور پوری کائنات کی خلق کی وجہ یہی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پوری دنیا سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، سب کہتے ہیں، تو اگر وہ بھی یہی ذکر ہمیشہ کرتے تھے، پہلے بھی ابھی بھی کریں گے، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی خاص ذکر اور نہیں ہے جسے میں اپنے لیے خاص سمجھوں؟ تو نے مجھے کلیم بنایا ہے، خاصیت بخشی ہے، ایک اور کرم کر دے، ایک اور خاصیت بخش دے، ایک اور خاص ذکر عطا فرما دے. تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ یہی خاص ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اسی میں خاصیت ہے، وہ یہ سب سے پیارا اور پسند ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، سب سے بلند ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مزید توجہ، ان کی توجہ مزید اس طرف پھیرنے کے لیے کہ یہ اس کلمے کی عظمت کیا ہے، ایک مثال بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دے ترازو کے، اور اس کلمہ توحید کو ایک ترازو پہ رکھ دے دوسرے پلڑے، دوسرے ترازو کو دوسرے پلڑے پر، ما لتبین لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ بھاری ہیں، یہ زیادہ طاقت رکھتی ہیں، اور پوری کی پوری کائنات جو ہے ان کا وزن اس کلمے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے قبول فرمایا، اور زندگی ساری لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے. اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں، نمبر ایک، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں. نمبر دو، کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی خاصیت بخشے. نمبر تین، سارے کے سارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے، صرف اتنا علم غیب جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. نمبر چار، کلمہ توحید ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے، صرف ذکر نہیں، یاد رکھیں، ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے. یعنی اگر آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے. ہم دعا طلب ہم سمجھتے ہیں نا، بات پڑھ کے ہم کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، آپ کے دل کے اندر جو مراد ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. یعنی لا الہ الا اللہ جو ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے. نمبر چھ، نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کا صفت کلام کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. کما یلیق بجلالہ و عظمتہ سبحانہ وتعالیٰ، کیوں؟ ایک تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہاں سے لیتے ہیں. نمبر دو، قال اللہ، اللہ نے فرمایا. جب اللہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کہ نہیں؟ وہ یہ رد ہے معطلہ. معطلہ کیا کہتے ہیں؟ جہمی، معتزلی، اشعری. اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، یا کلام مخلوق ہے. کتنی ہو گئے؟ پانچ، چھٹا یہ لکھنا نا، رد علی المعطلہ. یار فائدہ ہے، جب بھی صفت الکلام کا ثبوت کریں یا کوئی بھی صفت کا ثبوت ہو تو دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کے بعد والا معطلہ کا رد، یہ آسان ہو گیا. معطلہ ہے نا سارے، تینوں کو معطلہ کہتے ہیں.
معتزلہ
ان میں سے شامل ہے معطلہ میں. تین معطلہ میں تین بتایا میں نا، جہمی، معتزلہ اور اشاعرہ. اجماعی طور پر کہ ہم بجائے اس کے سب کے نام الگ الگ لیں، معطلہ جس نے بھی تعطیل کی، جس نے بھی انکار کیا اس صفت کا، تو اس کا رد ہے کہ نہیں اس صفت کا بھی؟ کیونکہ اشاعرہ سات صفات تو مانتے ہیں نا، باقی تو نہیں مانتے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ کلام جو مانتے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ آدھا مخلوق ہے، آدھا مخلوق نہیں ہے، تو وہ تو میں شامل ہو گیا نا. نمبر سات مفوضہ، مفوضہ ہاں وہ معنی نہیں مانتے، وہ بھی شامل ہے. کیونکہ تفویض و تعطیل ہے، وہ مانتے تو نہیں، معنی نہیں مانتے، فائدہ کیا ہے؟ نمبر سات اس کا ثبوت کہ آسمان سات ہیں اور ان میں بھی مخلوق ہے. نمبر آٹھ زمینیں سات ہیں آسمانوں کی طرح. نمبر آٹھ سارے اعمال برابر نہیں ہوتے، اعمال کا آپس میں تفاضل ہے. نمبر نو دس لا الہ الا اللہ کی عظمت اور فضیلت. نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا ثبوت، اللہ تعالیٰ بلندی پر ہیں. نمبر گیارہ بارہ سوری الاعمال توزن یوم القیامہ، کہ اعمالوں جو ہیں اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن. نمبر بارہ تیرہ صوفیوں کا رد، صوفیوں کا رد کہاں سے آ گیا یہ بتا سکتا ہے؟ یہ فائدہ کہاں سے نکالا؟ تو اس میں کہاں سے فائدہ ملا؟ کیا وحدہ وجود کا رد اس میں ہے کہ خالق و مخلوق ایک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکر کے تعلق سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ نہیں ہے، اور بھی رد ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، بدعت سے تعلق ہے اس کا. میں اور ہنٹ دے دوں، اگر کسی کے لیے جائز ہوتا کہ کوئی بھی ذکر ایجاد کر سکتے ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کوئی ذکر اپنی طرف سے کوئی ذکر ایجاد کیا یا اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے طلب کیا اللہ تعالیٰ مجھے ذکر عطا کیجئے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی کوئی ذکر ایجاد نہیں کر سکتا تو ان کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جو ذکر ایجاد کر سکتے ہیں؟ رد ہے کہ نہیں؟ کافی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگلی حدیث بھی آج ختم کر لیں ہم لوگ. یہ ترازو جو ہے اللہ نے مثال دی ہے ترازو کی، اگر کہ زمین آسمان کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے اور رائے کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے تو یہ زیادہ بھاری ہوں گے. ترازو جی ہاں بالکل کون رد کرتا ہے؟ یہ تو ہے فرقے ایسے تو جو دجال کا نکلنے کا میزان کا وہ کہتے ہیں میزان جو ہے وہ معنوی میزان ہے حسی میزان نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ پوری تفصیل سے انشاءاللہ پورا بیان کریں گے. اگلے حدیث میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں وللترمذی وحسنه عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى اور ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا سیدنا انس نے بیان کیا سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے میں نے سنا قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی حدیث قدسی ٹھیک ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے ثم لقیتنی پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے لا تشرک بی شیئا کہ تو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو لأتيتك بقرابها مغفرة تو میں اسی قدر مغفرت و بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا. یہ حدیث جو ہے ایک لمبی حدیث ایک عظیم حدیث کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, تو میں پہلے پوری حدیث بیان کروں گا پھر اس حدیث میں سے جو اہم فوائد ہیں وہ نکالیں گے. سیدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالی نے فرمایا یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے انک ما دعوتنی ورجوتنی اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھے سے امید رکھتا رہے غفرت لک میں تیری مغفرت کر دوں علی ما کان منک جو کچھ بھی تجھ سے ہو ولا ابالی اور میں پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السماء اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لے اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لے ثم استغفرتنی پھر تو استغفار کر لے اور توبہ کر لے غفرت لکا میں تیری مغفرت کر دوں تجھے معاف کر دوں. یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ اسے امام ترمذی نے روایت کیا حسن کہا اور اس کے شواہد مسلم اور احمد میں بھی ہیں. اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے انک ما دعوتنی اب دیکھیں پکار کی عظمت دیکھیں جب تک تو مجھے صرف مجھے پکارتا رہے گا وہ رجوتنی اور مجھے سے امید کرتا رہے کسی اور سے نہیں. اگر تو واقع آدم کے بیٹے ہو تو پھر تمہیں سننا پڑے گا. مومن کافر جتنے بھی ہیں جو بھی انسان ہیں اچھی طرح سن لیں کہ دعا پکار اور امید یہ عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کو کبھی نہ پکارنا, کسی اور کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کبھی نہ کرنا. سب دھوکہ دے سکتے ہیں, سب کمزور ہیں ضعیف ہیں محتاج ہیں سوائے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے. جب بھی یہ دامن پھیلے تو اس رب ذو الجلال سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پھیلے. جب تک تو یہ دو عمل کرتا رہے گا نا, دعا پکار اور امید, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سارے کے سارے عبادات, غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, میں تیری مغفرت کر دوں جس سے تجھ سے جو کچھ بھی ہو جائے, ولا ابالی, کیا شرک بھی ہو سکتا ہے؟ شرک نہیں ہو سکتا کبھی. کیوں؟ دعا پکار امید دیگر عبادات سارے کے سارے تو آ گئی ہیں, تو شرک نہیں ہے یہاں پہ. باقی جو گناہ ہیں, گناہ کبیرہ جو ہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے تو اسے سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہوتے. ولا ابالی, میں پرواہ بھی نہیں کروں گا. اے آدم کے بیٹے, کیونکہ بعض لوگ سمجھیں گے ابھی تک تو اتنا گناہ کر چکا ہوں میں, ارے اتنا گناہ کر چکا ہوں میں, اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب دے دیا, اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے جائیں اور آسمان کو چھو لے, ثم استغفرتنی, پھر تو اس حال میں مر جائے کہ تو نے توبہ کر لی ہے, غفرت لک, تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دو. ارے آسمان کو چھو رہے ہیں گناہ, پہاڑوں جتنے نہیں یاد رکھیں, پہاڑ پھر بھی نیچے ہیں, یہ اتنی گناہ ہیں کہ آسمان کو چھو رہے ہیں. اتنی بڑے, اتنی, یعنی کوئی سوچے کوئی ایسا انسان ہے دنیا میں اس نے کیا خیر کیا ہوگا پتہ نہیں, جس کے گناہ اتنی کہ آسمان کو چھو رہے ہیں, لیکن اس نے توبہ کر لی ہے اور فوراً مر گیا, سارے کے سارے گناہ معاف. باقی اللہ تعالیٰ چاہے یبدلن سیئات حسنات, اللہ تعالیٰ چاہے تو جو گناہ آسمان کو چھو رہے تھے وہ سارے سارے نیکی ہوں گی, آسمان کو چھو رہی ہوں گی. اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کبھی نہ ہونا, لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت عظیم ہے, فضل و کرم بہت عظیم ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا. ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, محتاج ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, پاؤں پھسل جاتے ہیں, لیکن سنبھالنے والا وہ رب ذو الجلال ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا استغفار کا, استغفار ہم نے کرنا ہے, معاف اس رب ذو الجلال نے کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ مانگنا آتا ہے اچھے طریقے سے, لیکن رب ذو الجلال کو دینا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, یہ ہمیں یقین ہے. یا ابن آدم, یا آدم کے بیٹے, انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تیرے گناہ اتنی ہو جائیں کہ زمین پر بچھا دیے جائیں تو پوری زمین کو ڈھانپ لیں, زمین کی ریت کے برابر گناہ ہی گناہ ہو, لیکن تیری موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ تو نے کبھی شرک نہ کیا ہو, جتنی تیرے گناہ تھے جس نے زمین کو ڈھانپا ہوا تھا, پوری زمین کو کور کیا ہوا تھا, اتنی مغفرت تیرے لیے لے کے آؤں میں, شرک نہیں کیا بس, یا شرک نہیں کیا. ارے شرک اتنی بڑی مصیبت ہے. جی ہاں, شرک اتنی بڑی مصیبت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, اور کلمہ توحید کی اتنی بڑا فضل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے کون سا ہے, لا تشرک بی شیئا, ہاں لا تشرک, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقراب المغفرہ, نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم, یہ حکم نہیں ہے, لا تشرک نہیں ہے یہاں پر جو ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کاف کے اوپر غمہ ہے, ہاں نہیں نہیں ہے, یہ نفی کے لیے ہے. یعنی کسی بھی چیز کو نہیں شریک ٹھہرایا, یہ فائدہ ہوتا ہے صیغ العموم کا, عام کوئی بھی چیز نہیں, شیئا نکرہ ہے اور لا نافیہ ہے, یعنی کوئی بھی چیز نہیں, پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، جو کچھ بھی ہیں، کوئی بھی نہیں، کسی کو شرک نہیں ٹھہرائے، اس حالت میں موت آ گئی ہے اور بہت زیادہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنی تیرے گناہ تھے اتنی ہی اپنے فضل و کرم سے تمہیں نیکی عطا فرما دے. اس حدیث عظیم کا جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان دیکھ لے کہ زندگی انسان کی گزرتی رہی ہے اور گزر رہی ہے، جیسے بھی گزر رہی ہے، وہ یاد رکھے اگر اس کی موت شرک پر ہو گئی نا تو اس کی دنیا میں بھی ناکامی تھی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے، لیکن اگر اس کی موت کلمہ توحید پہ ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس کی کامیابی ہی کامیابی ہے. اس حدیث کے فائدے سے پہلے سے سیدنا انس بن مالک کے مختصر ترجمہ. وانس بن مالک بن النضر الانصاری الخزرجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور ان کے عیال میں برکت ڈال دے، اور ایک روایت میں عمر کا لفظ بھی آیا ہے. ان کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی بصرہ کے اندر، 93 ہجری 93. اس حدیث کے اہم فائدے، نمبر ایک، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا اور امید کرتا رہے. نمبر دو، دعا پکار اور امید کی اہمیت. نمبر تین، دعا پکار اور امید عبادات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، اسی طریقے سے ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا توحید عبادت کی حقیقت ہے. نمبر چار، توبہ اور استغفار کی اہمیت. نمبر پانچ، توبہ اور استغفار سے سارے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. نمبر چھ، اللہ تعالیٰ کا صفت کلام کا ثبوت. قال اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی جو ہے اس میں کہتے ہیں قال اللہ کہتے ہیں نا، تو صفت الکلام اللہ تعالی کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. نمبر سات، اللہ تعالی کا فضل و کرم اور رحمت بہت وسیع ہے. نمبر آٹھ، اللہ تعالی کی رحمت لوگوں کے اوپر اور شفقت لوگوں کی ماؤں سے بھی زیادہ ہے. جو مائیں اپنے بچوں پر رحم اور شفقت کرتی ہیں نا، اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم اور شفقت فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو عذاب دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تب آتا ہے جب یہ بندہ نافرمانی کرتا ہے یا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جب ایسا بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگاہ کرتے کہ توبہ کر لو تاکہ میں تیرے سارے گناہ مٹا دوں. نمبر 9، گناہ جتنے بھی بڑے ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں بشرط یہ کہ شرک کے اکبر اور اصغر سے بچا جا سکے. جو شرک سے بچ گیا تو وہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے. نمبر 10، توحید خالص کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ظاہر ہوتی ہے بندوں پر. توحید خالص کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ظاہر ہوتی ہے بندوں پر. اور سب سے بڑی نشانیاں اتباع الاوامر و اجتناب النواہی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا اور جس چیز اللہ تعالیٰ منع فرمائے اسے رک جانا. اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، سب سے آگے آگے منع، شرک سے منع کیا. یہ نہیں کہنے نہیں یہ تو شرک نہیں شرک تو وہ ہے، نہیں، شرک سے منع کیا، ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دیا، جس میں خدشہ بھی اس کو بھی چھوڑ دیا. بھائی شرک کی ضرورت کیا ہے؟ اگر توحید یا اللہ مدد میں ہے اور شرک یا رسول اللہ مدد میں ہے، اور بعض لوگ سمجھتے نہیں یہی توحید ہے اور بعض لوگ کہتے نہیں اس میں شرک ہے، تو اس کشمکش میں پڑھنا ہی کیوں ہے؟ آخر مشکل کیا ہے کہ تیرے زبان سے یا رسول اللہ مدد کی جگہ ہے یا اللہ مدد کیوں نہیں نکلتا؟ یہ نشانی ہے. دیکھیں توحید خالص یہ نشانی، جب بھی کہیں پہ کوئی خدشہ ہوتا ہے، توحید میں دور سے بھی اگر کوئی خدشہ ہوتا ہے تو اس کی طرف جاتے نہیں، اپنی زندگی کو وہ شریعت کی حد کے اندر سمیٹ لیتے ہیں. اگرچہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ بیچارے سمٹے لوگ ہیں، یہ بڑے تنگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جتنی کوشادگی وہ توحید میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ملے گی آپ کو. نمبر 11، خوارج اور معتزلہ کا رد، جو کبیرہ گناہوں سے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہاں پر کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر رہے کہ نہیں؟ معاف کر رہے. اور کفر اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کفر کبھی معاف کرتا ہے؟ کفر معاف نہیں ہوتا کبھی. یاد رکھے، ہاں توبہ ہوگی، توبہ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ حدیث کے پہلے الفاظ ہے اگر توبہ بھی نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یاد رکھیں، کیوں خوارج معتزلی کہتے ہیں کبیرہ گناہ جس نے کیا ہے وہ کافر ہے، بات ختم ہو گئی ہے، اس کا واپسی کا راستہ نہیں ہے. نمبر 12، توحید خالص پر موت شرط ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیا جائے یا معاف کر دیا جائے. لیکن اس مسئلے میں تفصیل ضرور ہے. تفصیل یہ ہے، نمبر 1، جس کی موت شرک کے اکبر پر ہوئی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. پہلا پوائنٹ لکھیں، جس کی موت شرک کے اکبر پر ہوئی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت، جس کی موت توحید پر ہوئی یعنی جس کی موت شرک اکبر پر نہ ہوئی، اسے کر لیں کہ شرک اصغر تھوڑا سا ہے اس کے اندر، اس کو دوبارہ درست کر لیں. جس کی موت شرک اکبر پر تو نہ ہوئی لیکن تھوڑا سا شرک اصغر ہے اس کے پاس، تھوڑا سا شرک اصغر ہے، اکبر بالکل نہیں ہے، اور اس کی اچھائیاں اتنی زیادہ ہیں اور بدکاریاں بہت کم ہیں تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہاں یہ پوائنٹ نمبر ٹو. یہ دوسری حالت ہے. پہلی حالت تو شرک اکبر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی حالت میں تو شرک ہے, شرک اکبر ہے. شرک اکبر والا تو اس کے لیے جہنم واجب ہے, بات ختم ہوگی. دوسرا قول ہے ہی نہیں. دوسری حالت ایسے شرک کے تعلق, شرک اکبر تو بالکل ہے ہی نہیں. لیکن شرک کے اصغر جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا, نبی کی قسم, ولی کی قسم منہ سے نکل گیا, یا کسی بھی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیا, ماں کی قسم کھا لی, فلاں کی قسم کھا لی, پنجن پا کی قسم, فلاں کی قسم, یا کسی بھی چیز کی قسم کھا لی, تو غیر لوگ کی قسم کھانا شرک. لیکن شرک اصغر ہے, یاد رکھیں, دار اسلام سے خارج نہیں کر دیتا. تو ایک شخص شرک اکبر سے تو نجات حاصل کر لی دنیا میں اور مر گیا, شرک اصغر سے توبہ نہیں کی اس نے. لیکن اس کی اچھائیں بہت زیادہ ہیں اور اس کی بدکاریں بہت کم ہیں. ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو فضل کرم سے اس کو معاف کر دے, اور چاہے تو اس کو اتنا سزا دے جتنا اس کے گناہ ہے, کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. جیسے عام کبیرہ گناہ ہے, یہ بھی تو شرک اصغر بھی کبیرہ. شرک اصغر بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے, لیکن کفر نہیں ہے, یاد رکھیں. نہیں نہیں, شرک اصغر سے توحید میں کمی ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. کمی تو ہوتی ہے, ایمان کی کمی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریاکاری جو ہے, ریاکاری ہے, باقی یہ سب شرک اصغر ہے. ایک شخص ریاکاری پر مر گیا, کہ اس کی ساری سیر توحید ختم ہو گئی, دراصل سے خارج ہو گیا وہ. نہیں, ریاکاری کا وہ عمل تو باطل ہے جس پر اس نے ریاکاری کی ہے, اور اس کی توحید میں بھی کمی ہے, ایمان میں بھی کمی, سے کوئی شک نہیں. اور شرک اصغر کا نام اصغر چھوٹا نہ سمجھیں, یہ اکبر الکبائر سے بڑا کبیرہ ہے, یاد رکھیں. یعنی سود ہے, سود کے کم سے کم درجے ایسے جیسے کسی شخص نے ماں سے نعوذ باللہ زنا کیا ہے, سود سے کم درجے. شرک اصغر اس سے بھی بڑا ہے. تیسری صورت اگر کوئی ایسا شخص جو شرک اکبر سے تو نجات حاصل کر لی, اس کے پاس کچھ شرک اصغر بھی ہے اور کچھ برائیاں بھی ہیں, اچھائیاں کم ہیں, نیکیاں بہت کم ہیں, تو ایسے شخص جہنم کا مستحق ضرور ہے. اب اللہ تعالی کے سپرد ہے, اگر یہ جہنم میں داخل بھی ہوگا اس میں ہمیشہ کے نہیں رہے گا, جہنم سے نکلے گا ضرور. وہی بات ہے جو کبیرہ گناہ کی بات ہوئی, اب اسی کو یاد کریں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. نمبر 13, اللہ تعالی کی ملاقات اور آخرت کا ثبوت, کہ اللہ تعالی سے ملاقات بھی ہونی ہے, قیامت کا دن بھی آنے والا ہے, موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے. نمبر 14, صیغۃ العموم کی اہمیت. اور قرآن اور سنت میں جب بھی شرک کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے صیغ العموم سے اس کا ذکر کیا, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. نمبر 15, حدیث قدسی کا ثبوت, کہ حدیث قدسی بھی ہوتی ہے. نمبر 16, اسلام کی دین اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید. جو اس بنیاد سے غافل ہے تو اپنے آپ کو دیکھے وہ کیسا مسلمان ہے. اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضلع کے سمجھ میں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عام حدیث اور حدیث قدسی میں فرق. قرآن مجید ہے سب سے پہلے، پھر حدیث نبوی ہے، پھر حدیث قدسی ہے. قرآن مجید میں معنی اور لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے، عام حدیث میں معنی اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیونکہ وحی کی قسمیں ہیں، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کے خواب بھی وحی ہوتی ہے کہ نہیں. اب جو خواب نبی علیہ وسلم دیکھا پھر اس کو بیان کیا ہے، معنی کس کا ہے؟ معنی بھی نبی علیہ وسلم کا ہے اور لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. یعنی خواب میں ایک اشارہ ملا ہے، خواب میں ایک اشارہ ملا ہے، اس اشارے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تفصیل بیان کی ہے، معنی بھی اپنا استعمال کیا، لفظ اپنا استعمال کیا. پورا خوابی بیان ہوتا ہے، لیکن میں معنی کی بات بیان کر رہا ہوں. یعنی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معنی لیا ہے وہی 100% بیان کیا جائے. ایک معنی ہوتا ہے جو معنی ملا ہے اس کو مزید تفصیل سے بیان کرنا، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ عام حدیث میں ہے، حدیث قدسی بھی درمیان میں ہے. معنی وہی جو اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے مزید کوئی تفصیل نہیں بیان ہوتی، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے حدیث قدسی میں، لیکن لفظ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن مجید میں دونوں معنی اور لفظ بھی الگ. یہ بات کیوں کریں؟ کیونکہ وحی سب وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن وحی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں کیا؟ قال اللہ، حدیث نبوی وہی جو حدیث قدسی ہے، لیکن اس میں لفظ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کا لفظ ہوتا قرآن ہوتا کہ نہیں؟ تو قرآن ہوتا نا. تو یاد رکھیں، اور اس میں فروق میں یہاں پہ وقت میں بیان کروں، اور اس میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ حدیث قدسی اللہ کے کلام ہے، قال اللہ، اور قرآن بھی اللہ کے کلام ہے. کیا نماز میں حدیث قدسی پڑھ سکتے ہم؟ کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر لفظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے تو نماز میں پڑھ لیتے، کیا مشکل ہے؟ تو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. قال اللہ کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کس میں؟ محدثین کے نزدیک یہی تعریف جو راجح ہے، باقی اگر اس میں اختلاف تو اللہ اعلم. کوئی اور قول ہے آپ کے نزدیک؟ لفظ بھی معنی بھی. جی ہاں، یعنی تو تعبد کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ قول ہے، صحیح ہے، کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. اچھا، اللہ اکبر. چلو دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، آپ دیکھ لیں نا، اسے بیان کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.